إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أخذنا من نفسه وألهمنا من شغله وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولأمة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين ولعق على ألسنتهم يخلطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الضيان. صلوات الله محمد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس نورانی کلام میں، جس میں دینداروں کی وہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ جو خود دینداروں کے لیے اور دین کے لیے دونوں کے لیے خطرناک ہے، اور چونکہ دنیا میں ایک بڑی تعداد دینداروں کی ہے، لہذا امام کے اس کلام کی روشنی میں ایسے دین کی تلاش کی جو انسان کی عزت اور سربلندی اور تکامل یعنی کامل ہونے کا سبب بنے. اس سے پہلے جو کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، اس میں ایسے بھی مطالب تھے جو اس میں بے دین افراد، وہ لوگ جو دین سے رابطہ نہیں رکھتے، اس کے لیے عقلی اور کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف عقلی دلیل پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں مانتے ان کے لیے فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے ہم توریت سے یا انجیل سے یا قرآن سے یا انبیاء کے کلام سے دلیل لائیں، کیونکہ وہ نہ کتابوں کو مانتے ہیں نہ انبیاء کو مانتے ہیں. لہذا ایسے افراد کے لیے بعض عقلی مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، لیکن آج کے بعد سے جو مطالب ہیں انشاءاللہ ان کا زیادہ تعلق خود دینداروں سے، کہ دیندار جو دینداری کر رہے ہیں وہ دین کس شکل میں ہو اور کون سا دین ہو اور کیسے ہو اور کس طرح دینداری کی جائے، کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی انسانی شرافت، عظمت اور بلندی تک پہنچ سکے، کیونکہ دین انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، دین انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ امام کا یہ کلام کہ جس میں امام نے فرمایا دین والا اقن السنتہم، در حقیقت اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ لوگ جن کا دین لیت یعنی چرب زبانی کی طرح سے ہے، جو زبان پر صرف لقلقے کے طور پر جاری ہوتا ہے، کہ جس کو اگر تشبیہ دی جائے اور آسان لفظوں میں یا بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ سمجھیں کہ بعض تشبیہ ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ایک تشبیہ جو تھوڑا زیبا نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ بزرگوں کو جو دی ہوئی تشبیہ ہے، تشبیہ یعنی پہچاننے کے لیے ایک مشابہت جو پائی جاتی ہے اس کلام میں، بزرگوں نے جو تشبیہ دی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو بعض لوگ مثل کھجور کے مانند سمجھے ہوئے ہیں، کھجور کو لیا، کھایا، استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، لیکن اس کا وہ حصہ کہ اللہ تعالیٰ بھی کامل نہیں ہے تشبیہ، پھر منتظر ہوتے ہیں کہ نکال کر اس کا بیج منہ سے کہیں کنارے ڈال دیں۔ جب تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تب تک استعمال کر رہے ہیں، چونکہ کلمہ یہ ہے فائدہ دا یخوتونہم ما درت معائشہم، جب تک ان کی معائش، ان کی زندگی، ان کا اقتصاد، ان کی اکنامی، ان کے فوائد دین سے مربوط رہتے ہیں، دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک وہ نرم حصہ اس کا موجود ہے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن جب مشکل مرحلہ پہنچا تو اس کو نکال کر پھینک دیا۔ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ بہتر مثال دی جا سکتی ہے، لیکن وہی وہ مناسب نہیں ہے، لیکن مثالیں دی جاتی ہے ایک پہلو کے لیے، ہر پہلو اس کا نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسا چنگم ہوتا ہے، کچھ لوگ چنگم جانتے ہیں نا، کم استعمال ہوتا ہے لیکن بعض ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، چنگم کھاتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں، اور جب اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور تھک جاتے ہیں تو اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور اس کا پھینکنا بھی بہت ہی ناگوار ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اپنے دین کو چنگم جیسا بنایا ہوا ہے۔ یہ دین جو کھجور کے مانند بنا ہوا ہو یا چنگم کے مانند ہو، امام کہتے ہیں یہ وہ دین ہے جو کام آنے والا نہیں۔ یہ جب آزمائش کا وقت آئے گا تو یہ دین لے کر چلنے والے پھر اس میں دیدار لوگ نہیں رہ جائیں، کیونکہ دین اس لیے ہے نہیں، دین انسان کو وقتی لذت پہنچانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے کہ کسی طرح دین کا کوئی پروگرام کر کے بیٹھیں اور آ کر اپنا کچھ وقت اس میں گزر جائے، پھر کہیں اس میں ہمیں ثواب بھی مل گیا۔ نہیں، دین کے پاس انسان کے لیے اس کی پوری زندگی کے لیے پلان ہے، پروگرام ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ جب تک یہ چنگم چل رہا ہے ٹھیک اس کے بعد نہیں چاہیے۔ دین غذا ہے لیکن جسم کی غذا نہیں ہے۔ چنگم کو تو غذا بھی نہیں کہتے، کھجور کو آپ غذا کہہ سکتے ہیں، دیگر اچھی غذائیں جو جسم کے لیے ضروری ہیں وہ اچھی ہیں، انسان کھاتا ہے، جسم کو اتنی غذا چاہیے ہوتی، لیکن دین انسان کے جسم کی غذا نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ایک بڑی مشکل میں لا کر ڈال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے نام پر جب ہم کچھ بھی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس میں غذا کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں تھوڑا زیادہ ہی ہے، شاید برادران اہل سنت کے اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ کام زیادہ بڑھا رکھا ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ بہانہ ہے کہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ ثواب کا ایک پہلو ہے غذا میں، ثواب کا ایک پہلو ہے کہ جب اسے کھلایا جائے، اور کیا بہتر کہ حسین ابن علی کے نام پر کھلایا جائے، عزائے حسین ابن علی کے نام پہ کھلایا جائے، یہ پہلو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی کوئی بات سوچے ہی نہیں انسان جب تک اس میں غذا کے پہلو داخل نہ ہو۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ضروری بھی ہے اور جہاں تک ممکن ہو, لیکن یہ کہ ثواب کے بہانے سے یا مثلاً یہ کہ نظر کے بہانے سے, اب اچھی باتیں نہیں بتاتا, بار بار تکرار نہیں کرنا چاہتا, سخت ہو جاتی ہے, لیکن کیا کریں, افسوس ہوتا ہے, چونکہ ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ناگوار لگتے ہیں کہ انسان ثواب کے بہانے سے یا مثلاً نظر کے بہانے سے آ کے شب عاشور میں بہترین غذائیں کھلا رہا ہو. بعض جگہوں پر مجھے یہاں لکھنؤ کے بہت زیادہ نہیں معلوم, بعض جگہوں میں یہ بتایا کہ جو اس علاقے کی سب سے زیادہ بہترین غذا ہے وہ استعمال کرتے ہیں, مثلا دولت ہے تو دولت کو خرچ کرنے کی جگہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی جگہ ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا کھلایا جائے, اور کب, مثلا شب عاشور میں یا شام غریبہ. اب شاید آپ نہیں جانتے ہیں, کشمیر میں ایک غذا ہوتی ہے, اگر آپ انٹرنیٹ پر ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گی, جو لوگ جا چکے ہیں اس کو کہتے ہیں, کشمیری لوگ بھی سنیں, چونکہ میں وہاں بھی یہ کہہ چکا ہوں ان کی غیبت یہاں نہیں کروں, یہ ایک مشکل ہے جو بار بار کہنا چاہیے تاکہ اس مشکل سے بچیں, اور اگر اس کے ذریعے سے کیمرے کے ذریعے وہ سنیں تو کوشش کریں. وہاں پر اس کو واضوان کہتے ہیں, واضوان میں کم سے کم 7 قسم کا اور بڑھ کر 21 قسم کا یا 14 قسم یا 21 قسم, یا بعض لوگوں نے 51 قسم تک کے بتایا, 51 قسم کے کھانے ہوتے ہیں اس میں. اس طرح یا ابھی دھیرے دھیرے ادھر آپ 10-12-15 سالوں میں عام طور سے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو جو شادی میں بیاہ میں مختلف اس میں آ کر اپنی دولت کا جو اظہار کرتے ہیں یا دولت کا اظہار نہیں کرتے, خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں, خلوص سے بھی کر رہے ہوں تو غلط ہے. ایک انسان کے پیٹ کو 100 گرام 200 گرام 250 گرام کھانا چاہیے, اور 10 طرح کے کھانے پکا کے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کھا کر جاتا ہے تو بیچارہ دواؤں کے چکر میں پڑتا ہے, پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, پھر کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھتا ہے, نہیں معلوم کیا کیا ہوتا ہے اور کن کن مشکلات کا, اور ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تمام طرح کی مشکلات. یہ اس انسان کو جو کھلایا تھا وہ خیر کیا تھا اس کے ساتھ یا بد کیا؟ ایک بہت ہی ناپسندیدہ کلچر, اور اسی چیز کو لا کر پھر دین میں داخل کرنا, اور یہ جب کلچر بن جاتا ہے تو انسان اس کے علاوہ سوچتا نہیں ہے, یعنی اس کے علاوہ اگر دکھائی پڑے تو عجیب ہوتا ہے, یعنی توہین کر رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, اس نے کیا کیا, شادی کی کچھ نہیں کیا, فلاں کیا کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے ایک مناسب موقعوں پر غریبوں کو کھانا کھلانا اور بعد اپنے عزیزوں رشتہ داروں تک کھانا پہنچانا, لیکن خاص کر اس میں نیت غریبوں کی ہو, کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ڈانٹا ہے. نجیب البلاغہ میں جا کر آخری چیپٹر میں دیکھیں, امیر المومنین نے سختی سے بہت ڈانٹا ہے اپنے بہت ہی بڑے صحابی اور بہت ہی عظیم صحابی کو, جن کا واقع مقام بلند ہے, جناب عثمان ابن حنیف کو اس بات پر ڈانٹا ہے کہ آپ نے ایسی دعوت میں کیوں شرکت کی کہ جہاں پر صرف امیروں کو دعوت دی گئی تھی, غریبوں کو دعوت نہیں دی گئی. سخت خط لکھا, ابھی تک خط موجود ہے امیر المومنین کو, سختی سے ڈانٹا ہے. اسلامی کلچر میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے, کھلانا اچھی بات ہے لیکن کھلانا وہ بھی ایک اس کے مناسب مواقع ہیں, وہ بھی سنت ہے, مستحب ہے, نہ یہ کہ مستحب عمل کو انجام دینے کے لیے انسان کئی طرح کے حرام کا شکار ہو جائے, متعدد طرح کے حرام کا شکار ہو جائے, ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. میں نے ایک مستحب کو انجام دینے کے لیے قرض دار ہو جائے, پھر قرض دار کا قرض واپس نہیں کر رہا ہو, گناہ کا شکار ہو رہا ہے. قرض دار کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقت معین کیا ہے کہ فلاں وقت میں قرض کو واپس کرنا ہے اور وہ اسی وقت آ گیا اور وقت تمام ہو گیا ہے اور آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی وقت اس نے سوال کیا کہ میرا قرض واپس کرو, اگر آپ کے آس پاس جیب میں کہیں ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک وہ قرض موجود ہے تو اٹھا کے نماز کی حالت میں دے دیں, لیکن اگر قریب موجود نہیں ہے تو انتظار نہیں کریں کہ نماز پوری کرنے کے بعد دیں گے, نماز کو توڑ دیں اور قرض کو واپس کریں. یہ سخت نہیں ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, یعنی ایسے معاشرے نہایت ہی نازیبہ ہو جاتے ہیں جہاں انسانوں پر انسانوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے, چونکہ جو جس سے قرض لیتا ہے پھر بعد میں پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے, پریشان ہو رہا ہے, خود اس کو ضرورت ہے اب نہیں مل رہا. یہ سماجی مشکلات ہے. حسین خوبصورت یہ ہے کہ وعدہ کیا ہے, خوبصورت یہ ہے کہ ایک انسان کو واقعاً ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے. ایک انسان ضرورت مند انسان اپنے بچے کے علاج نہیں کرا پا رہا ہو, گھر کے انتظام نہیں کر پا رہا ہو, ضرورت میں اپنی دوا نہیں کر پا رہا ہو, غذا نہیں اپنے بچوں کو فراہم کر پا رہا ہو, اگر ایک مشکل میں دو چار ہو گیا ہے, تو ویسے وقت میں بہت ہی خوبصورت منظر یہ ہے کہ کسی ضرورت مند انسان کے ذریعے سے, کسی ضرورت مند انسان کی, کسی اہل انسان کے ذریعے سے مدد ہو جائے اور وہ اس کی ضرورتوں کو اپنے پورے کر لے, جائز طریقہ. اور اسی طریقے سے نہایت ہی خوبصورت ہے کہ جب بھی اس نے جو وعدہ کیا ہے یا وعدہ اگر نہیں کیا ہے تو جیسے ہی یہ پورا ہوتا ہے لے جا کر اسے واپس کر دے. یہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے, ایک اچھا ماحول بنتا ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہو تو پھر نازیبا معاشرہ بنتا ہے, معاشرہ خراب ہوتا ہے, انسان کا انسان سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بدترین حالت ہے کسی معاشرے کی کہ جب انسانوں کا انسانوں پر اعتبار نہ رہ جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہو گئی تھی 25 سال گزرنے کے بعد کہ اب تمہارے اوپر مجھے اتنا بھی اعتبار نہیں رہ گیا ہے کہ میں اگر تمہیں ایک پیالہ دوں تو اس پیالے کو امانتداری کے ساتھ واپس پلٹاؤ گے یا اس کا کنڈلا توڑ لو گے. یہ بری حالت ہے, یعنی امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا. خوب اگر اس ڈھکوسلوں میں انسان پڑتا ہے اور غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے تو اس طرح کے گناہ کا اور حرام کا شکار تو ہوتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تکبر پیدا ہوتا ہے, غرور پیدا ہوتا ہے, خودبینی پیدا ہوتی ہے, خود کو دکھاتا ہے, فخر فروشی کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے. یہ دوسرے طرح کے بہت سارے مسائل جو اور اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیا کیا تھا, ایک مستحب عمل انجام دیا تھا دسیوں طرح کے حرام اور گناہ کے ساتھ, اس سے منع کیا گیا ہے. دین کا کلچر یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ عام لوگوں کے طریقے سے, عام انسانوں کی طرح سے اپنے امور کو انجام دیں, زیادہ ہے تو ہاں چپکے سے چھپ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں, دوسروں کی ضرورت کو, لیکن خود اپنی جو اپنی دولت کا اظہار وہاں پر نہیں کریں. کیونکہ جو مستحب کا ثواب مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک حالت بن رہی ہے انسان کی روح کے لیے. ہم چلو عذاب کی بات نہیں کرتے, لیکن خود انسان کی روح کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے بری حالت ہو رہی ہے, بدترین حالت ہو رہی ہے, تکلیف دہ حالت ہو رہی ہے. لہٰذا یہ طریقہ بتا, کلچر یہ ہے, اسلامی کلچر یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پورا کرے. پھر یہ چیز جب جا کر دین میں بھی داخل کر دی جائے تو اللہ اکبر, دین میں جب یہ چیزیں داخل ہوں, افطار ہو رہا ہے تو اللہ اکبر, مجلسیں کی جا رہی ہیں کیا کہنا ہے, شب عاشور میں 10 طرح کا 8 محرم کی نظر ہو رہی ہے, اب اللہ اکبر, یہ 8 محرم کی نظر میں یہ طرح طرح کے کباب کیوں بنے پڑے ہوئے ہیں, یہ شیروانی, یہ 8 محرم کو انسان کے کیسے دل آتا ہے کہ وہ کھائے. مومن تو نہیں کھا پاتا اچھی غذا, لیکن اس کو آ کر بہانہ کیا تھا کہ نہیں یہ غذا نہیں ہے, یہ نظر ہے اس لیے کھا لو. عجیب ہے نا, یہ کیسے انسان کا دل گوارا کرتا ہے کہ ادھر حسین ابن علی کے اصحاب اور حسین ابن علی کے بچے پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں اور ہم نظر کے نام پر بہترین غذائیں کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں, دسترخوان ہو جائے. خوب اس کے موقع ہیں, دوسرے موقع ہیں, دوسرے موقعوں بھی یہ کام کریں. یہ خدا نہ خاصہ شہر عاشور میں, بعض بڑے شہروں میں عجیب حالت ہے, مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کیا حالت, بری حالت. تو دین غذا نہیں ہے, دین غذا کے لیے نہیں ہے. دین میں ایک پہلو ہے بخشش کرنے کا, بخشش کا ایک حصہ, یعنی دین بہت بڑے مجموعے کا نام ہے, اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے, اور ٹھیک ہے ضرورت بھی ہے, لیکن ضرورت مندوں کے لیے. ابھی کہتے ہیں فلاں آپ آ جائیے, فلاں آپ آ جائیے, دولت مند دولت مندوں کو بلا کے, وہیں پڑوس میں ایک فقیر انسان اگر ہے غریب تو اس کو بلا کر نظر نہیں کھلاتے, کیونکہ یہ میرے معیار کا نہیں, یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں. اور اسی انسان کو اسی وقت امیر المومنین خط لکھ رہے ہیں, وہی خط جو عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا, جب یہ تو ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے. امیر المومنین ایک شخص کو نہیں خط لکھ رہا ہے, امیر المومنین جو باتیں کر رہے ہیں وہ معیار کی باتیں کر رہے ہیں. جہاں بھی یہ کام کیا جائے گا, حتیٰ امیر المومنین کے نام پر یہ کام کیا جا رہا ہو تو امیر المومنین اس کو وہی خط لکھ رہے ہیں, یہ تو کیا کر رہا ہے. بس دین غزا نہیں ہے. ہاں دین غذا اگر ہے تو کس چیز کی, وہ ہے انسان کی روح کی غذا. یہ مطلب تھا, دین انسان کی روح کی غذا ہے. روح کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. کل آپ کے سامنے عرض کیا جو بڑی ضرورت انسان کی ہے وہ روح کی غذا ہے, روحانی کی ضرورت ہے, علم روحانی ضرورت ہے, معرفت روحانی ضرورت ہے, فطرت کے ساتھ زندگی گزارنا روحانی ضرورت ہے. انسان اگر دین اگر انسان کی فطرت کے مطابق انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, عبادت انسان کی روحانی غذا ہے. اگر عبادت دین کے ساتھ کی جائے تو معبود کی عبادت ہوگی, لیکن اگر عبادت صحیح دین کے ساتھ نہ کی جا رہی ہے تو دیکھیں انسان کس کس کی عبادت کر رہا ہے, بندگی میں کس کے لگا ہوا ہے, سب کی بندگی کرتے کرتے پھر اپنی ہی بندگی میں لگ جاتا ہے, یعنی سب کی بندگی کر رہا ہوتا ہے, جس کو دیکھتا ہے اس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی انسان کسی کی چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے اسی میں اس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے. ابھی بعض چونکہ جب کلچر ہی ایک جگہ ایک معاشرے کا بن جاتا ہے تو اس میں سب گرفتار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی حتیٰ مولویوں کو اور علماء کو بھی چاپلوسی اچھی لگنے لگتی ہے, آگے میری چاپلوسی کرے مجھے اچھا لگتا ہے, جبکہ روایتوں میں کہا گیا اگر کوئی آگے چاپلوسی کرے تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ پر خاک ڈال دو. خاک ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اٹھا کے خاک ڈال دو, یعنی اسے یہ احساس دلاؤ کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, مجھے تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک صحیح کلچر کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ آ کر ایسی تعریف کی جائے. تعریف میں ایک ہے سوشالوجی میں ایک مطلب ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ ہاں بچوں کی چھوٹے لوگوں کی ایک اس طرح کی اگر تعریف کی جائے, اس طرح اگر اپریشیٹ کیا جائے کسی اچھے کام پہ تاکہ اس کام میں ان کا حوصلہ اور بڑھے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر چاپلوسی میں اگر کسی کی تعریف کی جا رہی ہو اور اس تعریف کے ذریعے سے کچھ مقصد حاصل کیا جا رہا ہو تو یہاں پر دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. وہ جو چاپلوسی کر رہا ہے اس کے لیے تو نقصان دہ ہے کہ انسان پست بن گیا ہے, حقیر ہو گیا ہے, اور وہ کہ جس کی چاپلوسی کی جا رہی ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دھیرے دھیرے وہ چاپلوس پسند ہو جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. پھر اس سے بہت ہی نامناسب امور صادر ہوں گے, کیونکہ چاپلوس اگر جو چاہے کروا لے اگر انسان یہ کرنا پسند کرنے لگا ہے. تو جو دین در حقیقت انسان کی روح کی غذا کو پورا کرنے کے لیے ہے, روح کی غذا. پھر مشکل کہاں سے پیدا ہوتی ہے, یہ بات ہے جو سارے دین کے لیے ہے, ہم سے بھی مربوط ہے اور دیگر ادیان کے لوگ اگر یہ بات سنیں تو ان سے بھی مربوط ہے. مشکل کہاں سے پیدا ہوتی ہے, مشکل وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ دین کے یہ سارے فوائد جو کل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور آج جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, دین کے یہ سارے فوائد وہاں پر حاصل ہوتے ہیں جہاں پر ایک صحیح اور کامل اور حقیقی دین ہو. چونکہ اتنی میری ساری باتیں سن کے ممکن آپ ہی کے درمیان میں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو, ممکن بعد میں کسی سننے والے کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر دین یہی سب کچھ ہے, اتنا سب کچھ دینے والا ہے, اتنی عزت دینے والا ہے, تو جب دیندار معاشروں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی حالت تو بری ہے, بے دین معاشرے ان سے بہتر نظر آ رہے ہیں. خود انسان اٹھا کر مطالعہ کرے, جتنا دیندار معاشرے میں جائے گا اگر اندر گھر میں جا کر نہیں دیکھے, اگر کسی کے اخلاق کو نہیں ٹٹولے, اگر کسی کے طرز فکر کو نہیں ٹٹولے تو باہر ہی نظر آتا ہے, اتنی گندگی ہے, اتنے کوڑے ہیں, اتنی غلاظت ہے. اور جہاں بے دین معاشرہ نظر آئے وہاں پہ صفائی ہے, یہ تو ظاہری چیز ہے نا. دین نے کہا ہے کہ گندے رہو, دین نے کہا ہے. سب عاشور کے دن شب عاشور میں اتنی ساری مشکلات کے بعد جب پانی نہیں ہے, جب کھانا نہیں ہے, جب دیگر ضرورتیں نہیں ہیں, لیکن شب عاشور میں اصحاب آ کر اپنے لباس تبدیل کر رہے ہیں. باقاعدہ طور یہ واقعہ ماجرا پچھلے سال بیان کیا, جب عبد الرحمان اور برائے کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے وہی وقت تھا جب لباس تبدیل کر رہے تھے, آمادہ کر رہے تھے. یہ کس لیے تبدیل کر رہے ہیں؟ کل جنگ کرنا ہے, کل تلواریں کھانی ہیں, کل نیزے کھانے ہیں, کل پورے جسم کو خون سے رنگین ہونا ہے. یعنی مومن کسی بھی حالت میں ہو, کتنی بھی مشکل حالت میں ہو, لیکن اس کے لیے صاف ہونا اور اس کی اپنی شخصیت کی حفاظت کرنا, ایک مومنانہ شخصیت. مومن کبھی ایسی حالت میں نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر انسان کو ناگوار لگے, کسی بھی انسان کبھی بھی نہ ایسا لباس, نہ ایسا حلیہ, نہ ایسا انداز, نہ ایسا طریقہ کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو ناگوار لگے. کیونکہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا, کیونکہ مومن کی حرمت روایت کرتی, مومن کا احترام اور مومن کی حرمت کعبے کے برابر ہے. کعبے کی بے احترامی ہو سکتی ہے, کعبے کی حرمت کو پامال کیا سکتا ہے. اگر مومن کبھی بھی اپنا ایسا حلیہ بنائے, ایسے الفاظ میں بولے, ایسے انداز میں بولے, ایسے کلمات زبان پہ جاری کرے جس کی وجہ سے وہ رسوا ہو جائے گا, چاپلوسی کرے جس کی وجہ سے رسوا, ایک انسان کی نگاہوں کے سامنے کم سے کم رسوا ہو رہا ہے, دیکھو یہ چاپلوس بیٹھا ہو, چاپلوسی کر رہا ہے, مومن کو اجازت نہیں ہے. یہ روایت ہم پہلے آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں, اور یہ روایت اس موضوع پر 20-22 یعنی شاید اس سے بھی زیادہ, جو ہماری نگاہ میں اس سے بھی زیادہ روایت, اور کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی, کہ روایت میں فرمایا گیا کہ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں ہمیں صادق علیہ السلام سے, لیکن بالکل اسی سے ملتی جلتی اور بھی روایتیں ہیں, کہ فرمایا ان اللہ فوض الی المؤمن کل شیء, اللہ نے مومن کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے, الا اذلال نفسہ, مگر مومن کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ذلیل و رسوا کرے. یہ حق نہیں ہے کسی کو. بھوکا ہے, بھوک سے مر رہا ہے, جان جا رہی, مثال بھی دی تھی اگر آپ کو یاد نہیں معلوم یہاں لکھنؤ میں کہیں اور, جان جا رہی ہے, بھوک سے مر رہا ہے, مردار پڑا ہوا ہے, مردار کو اٹھا کر اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے, اتنی اجازت ہے, اختیار ہے, مومن کو اختیار ہے, یوں جائز نہیں, حرام ہے. پیاس سے انسان مر رہا ہے اور مرنے کی حالت میں پہنچ گیا ہے, اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے شراب کے, کیا کرے, مر جائے؟ سخت ہے سوال, آپ ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے واقعی سخت ہے. یہ مومن کی جان کی بہت قیمت ہے, اگر کوئی راستہ نہیں ہے, کہیں جا بھی نہیں سکتا, کہیں سے حاصل بھی نہیں کر سکتا, سخت سے سخت محنت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا, تو اس وقت اس کو اپنی جان بچانا واجب ہے, اس مقدار میں شراب پی لے کہ جان بچ جائے, نہ یہ کہ پھر پینا شروع کر دے, اب تو ملی ہے تو جائز ہوئی ہے. ہمارے بعض بزرگان ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ وہ پینے لگا, ایک مولوی سفر کر رہا تھا کاروان کے ساتھ, ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے لوٹ لیا, لوٹنے کے بعد جب مست ہوئے وہ تو پھر شراب پینا شروع کی. جو پست لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ گھٹیا کام کرتے ہیں, حقیر لوگ جب ان کی خوشی کی حالت ہوتی ہے, امام انیل علیہ السلام نے نجم اللہ نے جملہ فرمایا ہے کہ لئیم انسان سے بچو کہ جب وہ اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہوں, پست انسان سے, لئیم انسان, لئیم لئیم یعنی گھٹیا انسان, گھٹیا انسان سے بچو جب وہ خوشی کی حالت میں ہو, اور باشرافت مومن سے بچو کہ جب مشکل حالت میں, جب مشکل حالت ہوتی ہے تو پھر عزت کا مسئلہ آتا ہے اور انسان پھر تھوڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے. لہذا یہ لوگ جو ہے انہوں نے لوٹا تھا کاروان پورا لوٹ لیا تھا, دولت ملی تھی, مست ہو گئے, مست ہو گئے انہوں نے شراب پینا شروع, کہا ہم لوگ شراب پی رہے ہیں ان کو لوٹ لے تو ان کو بھی تھوڑا پلا دیں, بےچارے ان کا مال تو گیا دولت تو گئی, تھوڑا شراب تو پلا دیں, چلو شراب پیو. اب یہ پستی ہے بہرحال, کہا کہ نہیں ہم نہیں پئیں گے, کہا نہیں پینا پڑے گا, ابھی تو شراب پینا پڑے گا. خوب پھر لوگوں نے منع کیا, انہوں نے اپنی تلوار نکالی, اگر نہیں پیو گے تو تلوار مار دیں گے. آدمی پست ہوتا ہے تو ہر کام کر سکتا ہے, یعنی بعض لوگ بہت سارے جرم مزے کے لیے کرتے ہیں, تفریح کے لیے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مجبور ہوتا ہے دو لقمہ کہیں سے حاصل کر کے کھانے کے لیے, وہ الگ مسئلہ ہے. بعض لوگ جرم کرتے ہیں مزے تفریح کرنے کے لیے, تو ہے ایسے دنیا میں, ان لوگوں نے یہ کیا, کہا نہیں پینا پڑے گا, آج مزہ آ رہا ہے, ہم لوگ نشے میں ہیں تو تم لوگ بھی آؤ نشے, یہ شراب تو میں پینی پڑے گی. جب تلوار نکل گئی سب نے کہا ٹھیک ہے اب تو جائز ہو گئی, پینا جان کا خطرہ ہو گیا, پینا جائز ہو گیا. جب پینے کی نوبت آئی تو اب نہیں معلوم بجلی چمکی کیا ہوا, جب قریب آئے وہ لوگ دینے لگے, دیکھا اس میں ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے, فلاں محلے کا مولوی ہے. ان ڈاکوؤں کے اندر اتنی تھوڑی سی شرافت تھی, کہا کہ نہیں سب کو پلاؤ اس مولوی کو چھوڑ, یہ مولوی ہے فلاں محلے کے مولوی, اسے نہیں پلاؤ بری بات ہے. تو اس مولوی نے کہا واہ ہو تجھ پر, ایک مرتبہ شراب جائز ہوئی تھی وہ بھی تو نے میرے اوپر حرام کر دی. تو ایسا نہیں ہو, ایسا نہیں ہو کہ اگر ایک مجبوری کی بنیاد پر کہیں انسان ایسی جگہ پہنچا ہے تو پھر اس سے پورا استفادہ کرنا شروع کرتے. لیکن اس نقطے کی وضاحت کرنے کے لیے کہ مومن کو اس حد تک اختیار دیا گیا ہے, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے, کروٹ پڑھ لے, کروٹ نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کے پڑھ لے, چت لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے, اتنے سارے اختیار دیے، روزہ نہیں رہ سکتا تو یہ صورت ہے، وہ صورت ہے، قصر ہے، نہیں ہے، بعد میں ہے، قضا ہے، سارا بہت سارا اختیار اللہ نے دیا مومن کو، لیکن فرمایا الا اذلال نفس، مگر کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرے، ذلت ممکن نہیں مومن کی. اور دین کا اصلی ترین فریضہ یہ ہے کہ مومن کو عزت عطا کرے. وہ دین جو آ کر ہمارے معاشروں کو اور ہمارے سماج کو ذلیل کر رہا ہے یا بعض مسلمان ملکوں کو ذلت کے ساتھ پیش کر رہا ہے، وہ دین نہیں ہے. زیرو مشکل یہی ہے، وہ دین نہیں. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فریاد بلند کر دیتے، دین تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا، ڈھونڈو دین، از دست شما فرار کر دے، پیدائش کو نہیں، تمہارے ہاتھ سے فرار کر گیا ہے دین. یہ صرف بازار کے لوگوں کو نہیں کہتے تھے، حوضے کے لوگوں کو بھی کہتے تھے، تمہارے ہاتھ سے بھی دین نکل گیا ہے. وہ چیزیں جو حوضے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، یہ کامل دین نہیں ہے، یہ عزت کا دین نہیں ہے. صرف آ کر نماز، روزے، حج، زکات اور غسل و تیمم و وضو، یہ ساری چیزیں پڑھنا، یہ تنہا، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، لازمی چیز ہے، لیکن اگر صرف تنہا یہ پڑھا جائے گا تو دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گی، تمہارا دین ذلت کا دین بن جائے گا. لہذا ایسا دین ڈھونڈو جو تمہیں عزت دے، تمہیں بھی عزت دے اور خود دین کے لیے بھی عزت کا باعث بنے. مشکل کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مشکل ایک مشکل ہے جو ہر دین میں پیدا ہوتی رہی، اس کا خطرہ ہمیں بھی ہے اور اس خطرے سے ہمیں بچایا گیا انشاءاللہ کی فرصت ہوئی، اس خطرے سے بچنے کا طریقہ بھی عرض کریں گے. یہ البتہ یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے اساتید کی، بزرگوں کی باتیں ہیں کہ انہوں نے مثال دی ہے مختصر، البتہ شاید ہم تھوڑا یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے اس کی وضاحت کریں. یہ ایک مشکل ہے جو نیچرل طور پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دین جب آتا ہے اور دین آ کر ہمارے پاس آ کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کرتا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند بنتا ہے دین. دین کے فائدے کو اگر کسی کو جا کر دیکھنا ہے تو جا کر رسول اللہ کا دور دیکھے، واقعی دین کے فائدے، جہاں خالص اور حقیقی دین ہے وہ کیا فائدے پہنچا رہا ہے. کمزوریوں کے باوجود، دولت کی کمی کے باوجود، جو شروع شروع میں حالت تھی، مشکلات کے باوجود کس عزت کے عالم میں زندگی گزاری. دین کا اگر فائدہ دیکھنا ہے تو جا کر امیر المومنین کی زندگی دیکھے، دین کا اگر فائدہ دیکھنا ہے تو خود حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کی زندگی انسان دیکھے، جو 1400 سال سے لے کر آج تک عزت کا باعث بنے ہوئے ہیں. دین کا کام یہ. لیکن ہوتا کیا ہے، مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا غور سے سنیں، جب دین آتا ہے، البتہ یہ خالص الہی دین کی بات ہو رہی ہے، جب دین آتا ہے تو دین کا کام یہ ہے کہ انسان کو اگر پاک کرے. دین کا اصلی ترین فلسفہ ہے، جس طرح پورے نظام میں اللہ نے پاکیزگی کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، پورے نظام میں، مثلا اگر آپ لے جا کے زمین پہ غلاظت ڈال دیں، گندگی، یہ زمین خود بخود اسے تحلیل کر کے، تبدیل کر کے اسے پاک کر دے گی. آپ نے لا کے گندگی ڈالی، لیکن زمین کا کام کیا ہے؟ مثلا مردار لے کر ڈال دیا، یہ مردار پہلے بہت ہی گندگی پیدا کرے، لیکن زمین اپنا عمل انجام دے گی اور اسے تبدیل کرے گی، اسے خاک میں بنا دے گی، خاک میں تبدیل کر کے اسے پاک کر دے گی. کرتی ہے نا، فضا اگر آلودہ ہو گئی، پالوشن ہو گیا ہے، دوسری ہوائیں آتی اور ہوائیں آ کر اسے پاک کر دیتی، بارش ہوتی ہے، بارش آ کر اسے پالوشن کو ختم کر دیتی. یہ پورے نظام، پورا اللہ نے پورا نظام ہی اس طرح سے بنایا. اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو عجب تباہی اس دنیا میں آتی. یعنی آپ یہ فرض کریں کہ اگر سارے کوڑے جناب آدم سے لے کر ابھی تک، ساری غلاظتیں، ساری گندگیاں، سب کے سب اگر باقی رہتی تو آج پوری زمین کی حالت کیا ہوتی، اگر باقی رہے. لیکن اللہ نے یہ نظام بنایا مادی اس دنیا میں بھی کہ وہ آ کر سب تحلیل ہو کر، تبدیل ہو کر پاک کرتی رہتی، ہوا پاک کرتی ہے، سورج پاک کرتا ہے، زمین پاک کرتی ہے، البتہ ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ چیزوں کو پاک کرتی ہے. جب متحرات میں جا کے پڑھیں گے تو وہاں ہوا کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہوا کسی اور چیز کو پاک کرتی ہے. ہم ابھی جب کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز کیا، ہمارے ذہن فقط ایک چیز آتی ہے، وہ ہے پانی. اور پانی کو اس طرح پاک کرنے میں بری طرح استعمال کرتے ہیں کہ بعض لوگ مشکل کے شکار ہوتے ہیں اور وہ بری طرح سے پانی کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ، جو غلط ہے. یعنی ایک طرح سے مشکل ہے وہ، ہم نہیں آپ کا وقت اس میں لینا چاہتے، لیکن ہیں بہت ساری چیزیں. یہ پورے نظام اللہ نے اس طرح بنایا ہے, پتیاں سوکھ کے گرتی ہیں, نئی پتیاں آتی ہیں, پتیاں جا کے خاک میں مل جاتی ہیں. جس طرح سے اس طرح یہ پورا نظام اللہ نے بنایا پاک کرنے کا, اسی طریقے سے اللہ نے روح کو بھی پاک کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. دین میں اگر گندگی پیدا کی اس کو بھی پاک کرنے کا انتظام کیا. چونکہ اللہ کا انتظام ایسا ہے, اگر اللہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا تو ہم کیا بناتے, ابھی ہم دیکھیں کیا بنا رہے ہیں. اگر ہمارے حال پہ دین چھوٹا ہوتا اور وہ لوگ جو اس نظام سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے وہ ابھی تک خرابیاں مچا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں خرابیاں. لہذا دین آتا ہے, دین آ کر انسان کو پاک کرتا ہے, انسان کی روح کو پاک کرتا ہے, انسان کے کلچر کو پاک کرتا ہے, انسان کی فکر کو پاک کرتا ہے, انسان کے شعور کو پاک کرتا ہے. یہ سب کچھ پاک کر کے پھر انسان دین کے ساتھ کیا کرتا ہے, انسان اس کا انتقام یہ لیتا ہے کہ دین اسے پاک کرتا ہے, وہ دین کو نجس کرتا ہے, آلودہ کرتا ہے, گندا کرتا ہے. نجس حالا اگر نجس کے لفظ آپ کے لیے, اس کی مثال کیا ہے, مثال دیتا کہ بات بات, یہ مثال جو ہمارے بزرگوں کی مثال ہے. مثال یہ ہے کہ جیسے گھر میں پانی آتا ہے, پانی صاف ستھرا پانی ہو, البتہ اگر صاف ستھرا ہو انشاءاللہ کی ہو, صاف ستھرا پانی آتا ہے اور وہ پانی آ کر ہمارے گھر میں ہمارے برتنوں کو, ہمارے کچن کو, ہمارے لباس کو, ہمارے جسم کو, ہمارے پورے گھر کو صاف کرتا ہے, اور جب صاف کر کے یہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے, یعنی جتنا زیادہ صاف کر رہا ہے اتنی زیادہ اس میں ہم اپنی گندگی, اپنے جسم کی گندگی, لباس کی گندگی, برتنوں کی گندگی, مکان کی گندگی سب اس میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے, آ کر پورے شہر کی پالوشن کو ختم کر دیتی ہے, آلودگی کو ختم کرتی ہے, لیکن سارے شہر کی آلودگی ہواؤں سے لے کر کے نیچے تک سب ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں. جب بارش کے قطرات آتے ہیں کتنے صاف و شفاف لطیف, اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے درمیان سے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے, یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا, یعنی وہ ہمیں آکش پاک کرتا ہے اور ہم اس کو نجس کر رہے ہوتے ہیں. یہی حال ہم دین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بہت توجہ کریے, مثال بہت ہی ضروری مثال ہے, اور یہ صرف آپ کا وقت لینے کے لیے نہیں, تاکہ اس سے ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. یہی حال دین کے ساتھ کرتے ہیں کہ دین جب آتا ہے, دین ہمیں پاک کرتا ہے, دین ہمارے آبا و اجداد کے آبائی دین سے پاک کرتا ہے, ہمارے اپنے ذہنی خیالات سے پاک کرتا ہے, ہمارے اپنے باطن خیالات سے پاک کرتا ہے, بہت ساری چیزوں سے پاک کرتا ہے, اور کیا دور میں, ہر دور میں کیا. لیکن جب پاک کر کے دین تھوڑا آگے بڑھتا ہے, تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں, تو کچھ چیزیں جو ہمارے پہلے سے ذہن میں موجود تھیں وہ پوری طرح سے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ تو ہم کرتے آئے ہیں, یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں, یہ تو ہمارے ماں باپ کرتے آئے ہیں, یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے, ہمیں اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے. ہماری ہر سوچ تو پاک نہیں ہو سکتی, ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو کیا کیا جائے. کیا دین کو ہم نے قبول کیا, دین کو بھی کچھ ہمارا قبول کرنا پڑے گا, پھر ہم دین کو قبول کروانے میں لگ جاتے ہیں. دین کو سمجھنے میں اتنی دلیلیں نہیں استعمال کرتے جہاں اپنی باتیں دین کو ٹھوسنے میں ہم دلیلیں بناتے ہیں. بہت زیادہ عقل کا استعمال کرتے ہیں, بہت ساری دلیل لاتے ہیں, اور اگر اپنی ذہنیت, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے آبا و اجداد کا دین, اپنے آس پاس کا ماحول, اپنا کلچر, یہ ساری چیزیں ہم دین میں داخل کرنا شروع کرتے ہیں, دین آیا ہمیں پاک کرتا گیا, ہم اسے آگے نجس کرتے گئے. اور یہ ہر دین کے ساتھ ہوا. آج متعدد دین کی جو حالت ہے, میں کسی دین پر طنز نہیں کرنا چاہتا, لیکن دیکھیں جو خرافات ہیں, جو بے عقلی ہے, عقل کے اوپر تھوڑا سا ہم بعد میں گفتگو کریں گے دین میں عقل کی کتنی اہمیت ہے, جو حالات ہیں, جو دیکھ رہے ہیں دین کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے, دین کے نام پر مذاق بنا دیا ہے, پوری انسانیت کے مذاق بنایا دیا گیا ہے, مختلف قوموں میں کیا کیا جا رہا ہے. جب یہ حالت انسان دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں آیا, اللہ نے تو یہ نہیں بھیجا تھا. آج یہودیت, آج کرسچنٹی, آج دوسرے دین, بدھزم, ہندوئزم, جو بڑے بڑے یہ دین مانے جاتے ہیں, ورنہ سب دین کی ہی حالت, اگر اپنا سب حتیٰ مسلمانوں کی, حتیٰ اسلام کی یہ حالت بنائی. آج اگر داعش کہیں نظر آ رہا ہے, طالبان نظر آ رہے ہیں, القاعدہ نظر آ رہے ہیں, وہ بھی دین کے نام پر, تو کہاں سے مشکل پیدا ہوئی. یہ دین کی مشکل نہیں تھے, یہ اپنی چیزیں ہم نے ڈھالی, اپنی خواہشات, اپنی شہوات, اپنے اقتدار, اپنی باطل, اپنے باطل خیالات, اپنی نجاستیں, فکر کی نجاستیں ہم نے دین میں لوگوں نے آگے ڈالی ہے بنا دی, اور یہ پوری تاریخ میں ہوتا رہا. آج دین کے نام پہ میانمار میں یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے, دین کے نام پہ 70 سال سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہودی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے نام پہ کر رہے ہیں, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. دین کے نام پہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں, دین کے نام پہ لوگوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں, دین کے نام پر ایک اسکول پر بم گرا کر 100 بچوں کو ایک ساتھ ہلاک کر دینا اور جان لے لینا اس کو جائز سمجھتے ہیں, شہید کر دینا, یہ سب دین کے نام پہ کر رہے ہیں. 200 سال تک مسیحیت دین کے نام پر آ کر جنگ لڑتی رہی, 11ویں 12ویں صدی میں 200 سال تک پورے یورپ کی مسیحیت فلسطین تک بار بار اتنے خون بہائے گئے کہ خود ان کے مورخوں نے لکھا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اتنا خون بہا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی. یہ سب دین کے نام پر, یہ کون سا دین تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین تھا, وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین یہ کام نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین موجود بتا رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل بھی جائز نہیں, خوب یہ کہاں سے لایا گیا؟ یہ اپنی طرف سے لا کے ڈالا گیا. خوب یہ تو مشکل ہے, یہ ہر دین کی مشکل ہے. ہر دین کے لوگ جب اس بات کو سنیں, اس نقطے کی طرف دیکھیں کہ کہاں کہاں کتنا ڈالا گیا. آج اگر انجیل کی اصلی کتابیں مل جائے اور آج کی کتاب اس کو ملائے تو دیکھیں کتنا فرق نظر آئے گا. آج ویداز کو اٹھا کر اگر دیکھیں اور ہندو کلچر کو اٹھا کر دیکھیں تو اصل زمین و آسمان کا فرق بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنی چیزیں اس میں داخل کی. اصل یہودیوں کو آ کر امام حسین علیہ السلام نے میدان میں نام اسی بات پر مسلمانوں کو علماء کو بلا کے ڈانٹا کہ تم یہودیوں کی طرح سے نہیں ہو جاؤ کہ جب دین میں طرح طرح کی چیزیں شامل کی جائیں, دین کو تباہ کیا, تم خاموش بیٹھے رہو. جو علماء کا کام ہے پاک کرنا, لہذا اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. جس طرح مادی گندگیوں کا اللہ نے انتظام کیا, یہ بارش ہم آتی ہے پاک کرتی ہے, ہم اس کو گندا کرتے ہیں, اللہ اس کو سمندر کی طرف لے جاتا ہے مختلف مراحل سے گزار کر, نالے سے ندی تک, ندی سے سمندر تک, اور سمندر پھر آ کر اپنے موج میں لے کر موج کے تھپیڑے دے دے کر پھر جو ہے ہم اسے گندا پانی دیتے ہیں. لیکن سمندر یہ نہیں کہتے کہ تم نے مجھے گندا پانی دیا تو میں بھی تمہیں گندا ہی دوں گا, میں بھی تمہیں گندا پانی دوں گی. ہوتا ہے کبھی بارش کبھی ایسی ہوتی ہے کہ تم نے یہ نالے کا پانی میرے پاس بھیجا تھا تو یہی پانی پلٹا کے ہم بارش کریں گے. سمندر کہتے نہیں, میری ذمہ داری یہ ہے کہ تم گندا کرتے رہو, میں اسے پاک کرتے رہوں, اور پھر دوبارہ جب پھر بخارات اٹھتے ہیں, پھر ہوائیں چلتی ہیں, پھر بادل بنتا ہے, پھر شہروں تک بادل آتے ہیں, پھر بارش آتی ہے, تو بالکل وہی صاف و شفاف پانی کے قطرات موجوں کے تھپڑوں سے گندگی کو ختم کر دیا. یہ سمندر کا کام تھا. تو دین میں کیا ہوگا؟ دین میں بھی ایسے سمندر لا کر رکھے گئے ہیں کہ ہمارا کام ہے دین میں آلودگی ڈالتے رہنا, اور ان سمندروں کا کام ہے دین کو پاک کرتے رہنا. یہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہمارا کام ہے آلودگی. اب خود انسان دوسروں کو نہیں دیکھے, خود ہی جا کے دیکھے ہم نے خود کتنی آلودگی دین میں ڈالی ہے, رسم کے نام پر, فلاں کے نام پر, اس نام پر ہوتا آیا ہے. اس لیے دوپہر کے اشرے میں عرض کیا تھا کہ جو کچھ معیار فقط دو چیزیں, قرآن اور اہل بیت, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے کتنی چیزوں کو چیک کیا جو قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اور اہل بیت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نہیں چیک کیا تو حتماً اس میں کچھ نہ کچھ آلودگی ڈالی. اب ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم یہ سال بھر کام کر رہے ہیں, ممبروں سے بھی آ کر ممکن یہ کام کر رہے ہوں, تو اسے پاک کون کرے گا؟ کہ پاک کرنے کے لیے بھی اللہ نے سمندر قرار دیے ہیں, بڑے چھوٹے سمندر, متعدد سمندر, متعدد حالات اللہ نے قرار دیے ہیں تاکہ جب ہم آ کے دین کو آلودہ کریں تو اس کے ذریعے سے تم پاک کرتے رہو. پہلے سمندر وہی قرآن اور اہل بیت ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرو, مسلسل پاک کرو. کربلا انہی سمندروں میں سے ایک سمندر ہے. یعنی کربلا اصل میں ہے اس لیے, حسین ابن علی کی قربانی ہی اس لیے تھی کہ رسول اللہ کے دین کو یزیدیت کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے. اور جو کچھ بھی 50 سال میں ملایا گیا سب سے پاک کر دیا جائے. امام نے کیا پاک, لیکن جن کا مزاج ہی آلودہ ہوتا ہے وہ پھر یہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں. اسی لیے کربلا کو زندہ رکھا گیا. اصل عزاداری کو زندہ رکھنے کا بہت بڑا فلسفہ ہے. اے کاش کہ اس فلسفے تک ہم پہنچ جائیں. اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے دین کو پاک کیا یزیدیت سے,
اسی طرح سے حسین ابن علی کے ذکر اور عزاداری کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی ہر یزیدیت کی آلودگی سے دین کو پاک کیا جاتا رہے. لہذا ان ممبروں پر وہ آئے کہ جو دین کو پاک کرنے والے حسین ابن علی کے ذریعے سے، نہ یہ کہ خدا نخواستہ اور آلودہ کرنے والے. آلودگی کرنے والا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ دین کے مسئلہ ہے، اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، دنیا بھر کے تمام ادیان کو ایک یہ نیچرل عمل بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ضرورت، پھر محرم کی ضرورت نہیں تھی، پھر ماہ رمضان کی ضرورت نہیں تھی، پھر نیمہ شعبان کی ضرورت نہیں تھی. کہتے کہ اتنا اچھا ہو جائے پھر دین میں کوئی آلودگی نہیں ہے، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ، ایک نیچرل عمل ہے، کیونکہ انسان بہرحال جس طریقے سے پانی آتا ہے جب جاتا ہے تو گندگی نیچرل طور پہ جاتی ہے کیونکہ پاک کیا ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہیں، آلودہ کے دین اگر ہمیں پاک کرتا ہے ہم اپنی چیزیں نہیں بھول پاتے، نیچرل طور پہ کرتے ہیں اس میں. لیکن ہمیں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی حالت پیدا بھی ہو جائے تو اپنے آپ کو اگر پاک کرو، محرم آئے تو پاک کرو. یعنی ہر محرم کے بعد ہر مومن کا دین اسی طرح سے خالص ہو جانا چاہیے جس طرح حبیب ابن مظاہر کا دین تھا. اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے محرم کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ نہیں ہو رہا، ہر محرم کے بعد اس طرح پاک ہو جانا چاہیے جس طرح کربلا والوں کا دین تھا. کربلا والوں کے دین تک اگر ہم پہنچ گئے محرم کے ذریعے تو سبحان اللہ، محرم کا حق ادا ہو. بس یہ عمل مسلسل جاری ہے، یہ رکے گا نہیں، چونکہ آلودہ کرنے والے لازمی طور پر ہمیشہ موجود ہیں، لہذا محرم کو بھی ہمیشہ زندہ رہنا لازم ہے. یہ لازم ہے، عزاداری کو، صحیح عزاداری کو، پاک کرنے والی عزاداری کا ہونا ہمیشہ لازم ہے. لہذا اگر کچھ لوگ آ کر عزاداری کو بھی آلودہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پاکیزہ عزاداری پیش کر سکیں وہ آگے آئیں. پاکیزہ عزاداری، مقدس عزاداری، معیار اس کا پہلے بتایا گیا کہ جو کچھ ہم اپنی طرف سے داخل کرتے ہیں وہی غیر مقدس ہوتی ہے. جو ادھر سے ہے وہ سب مقدس ہے، جو دین ادھر سے ہے وہ بالکل مقدس ہے، لیکن جو پانی ادھر سے نازل ہوا بہت ہی پاکیزہ ہے، ہم نے جو داخل کیا وہ غیر مقدس ہو گیا. جو دین ادھر سے آیا اللہ کی طرف سے وہ بالکل پاکیزہ ہے، ہم نے جو داخل کیا وہ آلودہ ہو گیا. جو عزاداری ہمیں ادھر سے ملی آئمہ کی طرف سے وہ بالکل پاکیزہ ہے، بہت ہی تاثیر گزار ہے، لیکن جہاں جو چیز ہم نے داخل کی اس نے آگے غیر مقدس بنانا شروع کیا. ہم نے جو داخل کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو نہیں، یہ تو وہابیوں کا کام ہے، وہابی لوگ جو ہے یہ کام کریں یہ کام نہ کریں، رسول اللہ کے زمانے میں تھا، رسول اللہ کے زمانے میں. معیار ہمارے پاس ہے، وہ بھی غلط ہے. معیار ہمارے پاس زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں. تو یہ نہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی تو ہم گاڑی پہ بیٹھیں گے نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا ہوائی جہاز پہ بیٹھیں گے نہیں. نہیں، ہوائی جہاز نہیں تھا، اب ہے تو بیٹھیں، لیکن ہوائی جہاز پہ بیٹھیں. ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں گھوڑا اور کھچر تھا اور آج کے زمانے میں کوئی گندے نجس جانور پر بیٹھنا شروع کر دیا. اس کا معیار بتایا گیا کہ ہر وہ عمل جو نئے زمانے کے ساتھ آگے بڑھنے میں آئے سامنے، اگر وہ دین اور عقل کے مطابق ہے تو اسے قبول کرتے جاؤ، وہ صحیح ہے، لیکن اگر دین اور عقل کے مطابق نہیں ہے تو وہ غیر مقدس ہے، اس سے چھٹکارا پاؤ. بس دین کا یہ عمل، یہ پروسیس جو ہے یہ جاری رہتا ہے، اور دین کو ہر دین، کاش کہ ہر دین کے لوگ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جو دین ہم لے کے چل رہے ہیں، جس دین کے نام پر جو کچھ آج ہو رہا ہے دنیا بھر میں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین یہ حالت بنائے ہوئے ہے، تو کاش کہ اس نتیجے تک انسان پہنچے کہ ہمیں جناب حضرت عیسیٰ کے صحیح دین کی ضرورت ہے، ہمیں حضرت موسیٰ کے صحیح دین کی ضرورت ہے، ہمیں جناب ابراہیم کے صحیح دین کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ کے خالص دین کی ضرورت ہے، ہمیں اہل بیت کے واقعی دین کی ضرورت ہے. اگر اس نتیجے تک ہم پہنچ جائیں تو یہ سارے منظر جو تاریخ میں بھرے پڑے ہیں اور آج جو خبروں میں ہر طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں وہ منظر ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہے ہوں گے، ساری مشکل یہاں پر پیدا ہوتی ہے. اور اس کا علاج بھی ہمیں اگر بتا دیا گیا. خوب، اب اس کے بعد کی وہ اصلی دین ہے کیا اور تمام انبیاء کیا لے کر آئے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. اور اور دیگر مسائل جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، یعنی دین میں جو آ کر بنیادی مسائل ہیں جو بنیادی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، بس دین کے خلاصے میں عرض کر رہے ہیں، دین کا کام ہے انسان کو عزت تک لے کے جانا. دین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اسے ذلیل ہونے دے کسی بھی حالت میں. سب کچھ جائز ہونا لیکن یہ جائز نہیں قرار دیا. لہذا ایسی دیداری، ایسے دیداری سے پرہیز کریں کہ جو خود کو یا دین کو رسوا اور ذلیل کر رہی، اور دین کے کسی بھی پہلو میں ایسے عمل سے، ایسے عمل سے، ایسے طریقوں سے، ایسے انداز سے، اسی محرم میں ایسے طریقوں سے کہ جو آ کر خود دین کے لیے رسوائی کا باعث بنے یا خود حسین ابن علی کی آزاداری کے لیے رسوائی کا باعث بنے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے. یعنی انسان تھوڑا سا فکر کرے کہ اتنی عظیم چیز اگر ملی ہے، جو بعض لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھ پاتے تو آ کر اس کو دوسرے رنگ میں، دوسرے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس درد کو نہیں محسوس کر پاتے کہ جس بنیاد پر یہ باتیں انسان کے سامنے کہی جا رہی ہوتی ہیں. بس ہر جب بھی اپنے بچپن سے، کمسنی سے اپنے بچوں کو اور خود کو اور اپنے معاشروں کو یہ پہلا درس جو دیا جائے، دین کا پہلا درس، اور اتفاق سے حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جتنا زیادہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، کوئی اور لفظ استعمال کیا نہیں کیا، وہ ہے عزت کا لفظ. ابھی فرصت نہیں ہے اور شاید موضوع بھی ہمیں ہمارا نہیں ہے، بعض جگہوں میں پیش کیا گیا. جتنا زیادہ متعدد مقامات پر جس قدر عزت کا لفظ استعمال کیا ہے، حسین ابن علی کا یہ نعرہ بن گیا ہے آج دنیا، آج اسی نعرے کے ذریعے سے ہماری قومیں عزت تک جا رہی ہیں. جب کہا جاتا ہے ہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہمیں قبول نہیں ہے، کیوں کسی بھی طرح کی ذلت قبول نہیں ہے. حسین ابن علی کی ساری قربانی کا ایک بڑا مقصد تھا عزت دینا، اسلامی معاشروں کو عزت دینا، مسلمانوں کو عزت دینا، دین کو عزت دینا، قرآن کو عزت دینا، تمام انبیاء کی ساری کوششوں کو عزت دینا. عزت حسین ابن علی کا نعرہ، شعار جسے کہتے ہیں، حسین ابن علی کا نعرہ بن گیا عزت. لہذا بچپن ہی سے سب سے زیادہ جس بات کا ہمیں درس دینے کی ضرورت اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور بار بار خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ قبول ہے لیکن ذلت قبول نہیں. اگر یہ انسان ایک نقطے کو سمجھ لے، اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، بڑا موضوع ہے، بہت ہی اچھا بھی البتہ ہے، اہم موضوع ہے، اگر صرف ایک نقطہ انسان دین سے سمجھ لے کہ ہمیں عزت چاہیے، تو قرآن اٹھا کر دیکھیں جگہ جگہ عزت کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی ذات کو جگہ جگہ عزیز کہا جا رہا ہے، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تمام عزت پروردگار کی طرف سے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، مومنین کے لیے عزت ہے. اگر کوئی بھی دین سے درس نہیں لے انسان، صرف ایک درس لے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ ایک درس لے لیا تو پھر دیکھیں نہ تعلیمی مشکلات ہمارے معاشروں میں ہوگی، چونکہ ایک مومن نہیں چاہے گا کہ ہم کلاس میں جائیں تو ہمارا درجہ کم ہو، ہمارے نمبر کم ہو، ہمیں استاد ذلت کی نگاہ سے دیکھیں، ہمیں ہمارے ساتھی ذلت کی نگاہ سے دیکھیں. نہ اقتصادی مشکلات اتنی ہوں گی، ہم بیکار گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگ رسوائی کی نگاہ سے دیکھیں، ذلت کی نگاہ سے دیکھیں. انسان محنت کرے گا، انسان کوشش کرے گا، انسان اپنے گھر والوں کو عزت کی زندگی فراہم کرے گا. اور پھر نہ گناہ ہمارے معاشرے میں، جب بھی انسان گناہ کرتا ہے کم سے کم اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ انسان حتیٰ اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو. فرشتوں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا دور کی بات ہے، دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا دور کی بات ہے، اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. اور مومن کو یہ درس دینا کہ اسے ذلیل نہیں ہونا ہے کہیں. اگر یہ ایک درس لے لیا ہے مومن نے تو اس پورے اسلام کا درس لے لیا. یہی وہ درس ہے کہ جو حسین ابن علی دے رہے ہیں کہ تم یہ درس لے لو گے تو پورا اسلام تمہیں مل جائے گا، وہ ہے عزت کا درس. اب اس موضوع کو یہیں چھوڑیں انشاءاللہ کبھی عزت کے موضوع پہ، جو بہت ہی خوبصورت، یعنی واقعا اتنی لطیف اور خوبصورت روایات موجود ہیں کہ جس کو کبھی اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہ حسین ابن علی کے ساتھ آئی ہیں، حسین ابن علی کے انقلاب اور تحریک کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے، یعنی وہ عزت کے مقام تک لے جانے کے لیے. اگر وہ نہیں ہوتا، اگر بیوی کی نہیں ہوتی تو آج ہمیں کربلا اتنی عزت کے ساتھ نہیں ملتی، اتنی عظمت کے ساتھ نہیں ملتی. لیکن مدینے سے نکلتے ہی، مدینے سے جب بیوی نکل رہی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جو سب سے زیادہ فکر ستا رہی ہے اور جو جس کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہے وہ خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی فکر، اور بھی لوگوں کی یہ فکر تھی، اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک کو فکر تھی، لیکن جس کی معرفت جس قدر زیادہ ہے اس کو اتنی زیادہ فکر بھی ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے کہا، مدینہ سے امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، کہ اگر آپ چلے جائیں گے اور آپ شہید ہو جائیں گے تو نور خدا اس دنیا میں خاموش ہو جائے گا. انہیں بھی فکر تھی، اس حد تک فکر تھی کہ اپنے بیٹوں کو میدان میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا. اب محمد ابن حنفیہ کو بھی فکر تھی، عبداللہ ابن عباس کو بھی فکر تھی حسین ابن علی کی. جو اصحاب حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ آئے ہو ان کو بھی حسین ابن علی کی بہت فکر تھی کہ میری جانیں چلی جائیں لیکن حسین ابن علی پر ایک تیر نہ آنے پائے، ایک زخم نہ آنے پائے، لیکن کسی کو بھی حسین ابن علی کی اتنی فکر نہیں تھی جتنا خود جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم. مدینے سے نکل کر راستے بھر مکے میں زینب سلام اللہ علیہ کی فکر کا مرکز حسین ابن علی کی ذات بنی. اس لیے بی بی ہر قربانی دینے کو تیار ہیں تاکہ میرا بھیا حسین بن جائے، اور شب عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک جو منظر سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے. کبھی جا کر اصحاب کو دیکھتی ہیں، پھر آتی ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہتی ہیں، بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کیونکہ جناب زینب نے بھائی حسن کا ماجرا جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھیا کو تنہا کر دیا جائے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کبھی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں. جناب زینب کے لیے علی اکبر بہت زیادہ عزیز ہے، جناب زینب کے لیے عباس بہت عزیز ہے، لیکن جب حسین ابن علی پر نگاہ پڑتی ہے تو زینب کہتی ہے، میرا عمر محمد قربان ہو جائے، عباس قربان ہو جائے، علی اکبر قربان ہو جائے، لیکن میرا بھیا حسین بچا رہے. صرف یہ ایک بھائی بہن کی محبت کا رشتہ نہیں تھا، جناب زینب کو معرفت تھی حسین ابن علی. جناب زینب دیکھ رہی ہیں اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا سوائے حسین ابن علی. علی اکبر کو امام حسین جن نگاہوں سے دیکھتے تھے جناب زینب بھی دیکھتی تھی، رات کے تاریکیوں میں جا کے دیکھتی تھی، نانا کی شکل نظر آتی تھی علی اکبر میں، لیکن جناب زینب تیار ہے، علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، عباس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرا بھیا حسین محفوظ رہ جائے. اسی لیے شب عاشور اپنے بچوں کو بار بار سمجھا رہی، اور عاشور کا جب دل آیا تو زینب کی نگاہیں حسین پر ہمیشہ ٹکی ہوئی ہیں، حسین ابن علی کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہیں، چہرے کے بدلتے ہوئے حالات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ میرے بھیا کے اوپر کیا حالات پڑ رہے ہیں. اس لیے جب سخت حالات آتے تھے جناب زینب خود باہر نکل آتی. جناب زینب نے محسوس کر لیا تھا کہ جب جوان علی اکبر کے لاشے پر جانا ہوگا تو حسین پر کیا گزرے گی، لہذا اس درد سے بچانے کے لیے جناب زینب خود باہر نکل پڑی. یہ معتبر مقاتل میں، لہوف اور دیگر مقاتل میں لکھا ہوا کہ جناب زینب کو فکر ہے تو حسین ابن علی کی فکر ہے کہ اب میرا بھیا علی اکبر کی لاش پہ جا رہا ہے، لہذا میرے بھیا کو اب سہارے کی ضرورت ہے، اور کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ زینب کے سہارے کی ضرورت ہے. بی بی نکل رہا ہے، لہذا ساری قربانیاں دیتی رہی، صبح عاشور سے لے کر بار بار دیکھ رہی ہیں کہ کون جا رہا ہے، کون شہید ہو رہا ہے، اور میرے بھیا پر کیا حالات گزر رہے ہیں. اور جب اپنے بیٹوں پر نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں کے اشاروں میں کہتی ہے کہ ابھی تک تم زندہ ہو، ابھی تک تم میری نگاہوں کے سامنے ہو. ہر ماں تو اپنے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو مقتل میں بھیجنا چاہتی ہے؟ یہ صرف اس لیے بھیجنا چاہتی ہے کہ میرا بھیا میری نگاہوں کے سامنے رہے، میں حسین سے نہ بچھڑنے پا، میرا حسین اس دنیا سے، دنیا حسین سے محروم نہ ہو جائے، ولی خدا سے یہ دنیا محروم نہ ہو جائے۔ معرفت کے ساتھ جناب زینب یہ عمل انجام دے رہی۔ لہذا آخر میں وہ وقت آ گیا کہ جب اور محمد کی بھی قربانی کی باری آئی، اجازت لے لی۔ کس طرح اجازت لی، کیا کچھ کہا، بچوں نے کیا آ کے کہا، جناب زینب نے آ کے کیا کہا؟ لیکن بہرحال اجازت مل گئی اور مقتل میں چلے گئے۔ مقتل میں جانے کے بعد جنگ کر رہے ہیں، دوپہر کی مجلس میں عرض کیا کہ بہادر ہیں، سن کم ہے، لیکن جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی بن ابی طالب کے نواسے ہیں، دو بہادری کی وراثتیں ہیں ان کے پاس، اور اس شجاعت کے ساتھ جا کر میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں۔ اتنا سن نہیں ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ عام طور سے جو بھی صحابی جاتا تھا میدان کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہو کر، جناب قاسم جب جانے لگے تو سن کم تھا لیکن کسی طرح پھر بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے، لیکن اون محمد گھوڑے پہ سوار ہو کر نہیں گئے، پیادہ پیدل میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے۔ اور پیدل جنگ کرنا سخت ہوتی ہے عزیزو، خاص کر ایسی جنگ کی جہاں دو ایک طرف ہو اور ہزاروں سامنے ہو، لیکن پھر بھی دیر تک جنگ کرتے رہے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ مقتل سے آواز بلند ہوئی، بچوں کی آواز، آخری خدا حافظی کی آواز، حسین ابن علی تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عباس و علی اکبر کے ساتھ جب تیزی سے مقتل میں پہنچے تو دیکھا بچے دم توڑ چکے ہیں، دو کلمہ اپنے بھانجوں سے گفتگو بھی نہیں کر سائے، چونکہ اتنے زخم لگے تھے کہ اتنی دیر تک زندہ رہنے کی امید بھی نہیں رہ گئی تھی۔ ادھر حسین ابن علی ہیں جو ان بچوں کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں، ادھر زینب اولیاء مقام ہے جو خیمے میں پروردگار کا شکر ادا کر رہی ہے کہ میرے لال میرے بچے قربان ہو گئے۔ اور اس کے بعد عزیزو زینب کو پھر بھی شہادتوں کے بعد بھی زینب کی نگاہ اگر کہیں جا کر ٹکتی ہے تو کبھی لاشوں کو، کبھی نوک نیزے پہ بلند اپنے بچوں کو، سر کو نہیں دیکھتی۔ زینب کی نگاہ جب بھی پڑتی ہے تو نوک نیزے پہ بلند حسین ابن علی کے سر کی طرح، اور یہ آواز دیتی ہے میرے بھیا ایک بہن آپ کی اس حالت کو کیسے دیکھے۔ لیکن ہاں جب جناب زینب مدینے واپس آئی اور جب عبداللہ کا سامنا ہوا تو یہ وہ وقت تھا جو اپنے بچوں کی یاد آئی، اے عبداللہ تمہاری نشانیوں کو ہم نے حسین ابن علی پر قربان کر دیا، اب اون محمد باقی نہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وإدراك الطاهر الناطق المصطفى۔